پیر 25 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان میں سزائے موت پانے والے مبینہ بھارتی جاسوس کی اپنی ماں اور اہلیہ سے ملاقات کرائی گئی۔ ملاقات پر قانونی ماہر نے کہا،
فیملی سے ملائیں، آپ ان کی صحت کا خیال رکھیں، ڈاکٹرز کی وزٹس ہوں، آپ جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کو دیں، کیونکہ یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں جاسوسی کے جرم میں پھانسی کی سزا کے منتظر انڈین شہری کلبھوشن جادھو سے ان کی والدہ اور اہلیہ کی 40 منٹ طویل ملاقات پاکستانی دفتر خارجہ میں ہوئی۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ اس ملاقات کو کونسلر رسائی نہیں کہا جا سکتا،
اور یہ ہم نے ملاقات کرا دی، یہ جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہے، کونسلر ایکسس اکارڈنگلی فیصلہ ہو جائے گا جب وقت آئے گا۔ تو یہ ملاقات کونسلر ایکسس نہیں تھی جی، یہ کیٹیگورک پوزیشن ہے۔ یہ بات ہم نے کیٹیگوریکلی انڈین ہائی کمیشن کو، انڈیا کو بتا دی تھی، آپ موجود ہوں گے، آپ دیکھ سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس سے ایک سٹیپ ہم آگے چلے جاتے ہیں اور وہ بات کر لیں اور وہ ان کی بات سن لیں، تو پھر وہ کونسلر ایکسس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ نہیں ہے، وی ایبسلیوٹلی جو ہم نے اپنے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو اپہولڈ کیا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔
پاکستانی دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ یہ ملاقات دفتر خارجہ کے اندر ایک بلٹ پروف کنٹینر میں کرائی گئی۔ حکومت ہند کے مطابق سال 2017 گزشتہ 4 برسوں کے دوران سب سے زیادہ پرتشدد رہا، جس کے دوران کم از کم 40 شہری، 200 سے زیادہ شدت پسند اور 80 فوجی اور نیم فوجی اہلکار مارے گئے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
حکومت ہند نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق دسمبر کے وسط تک 335 پرتشدد واقعات رونما ہوئے، جن میں 200 سے زیادہ شدت پسند اور 80 فوجی و نیم فوجی اہلکار مارے گئے۔ کراس فائرنگ میں کم از کم 40 شہری مارے گئے، جن میں سے اکثر تصادموں کی جگہ مظاہروں کے دوران فورسز کی کارروائیوں میں مارے گئے۔ حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ 2017 گزشتہ 4 برس کے دوران سب سے زیادہ پرتشدد رہا۔ اگلے سال امکانی کشیدگی پر قابو پانے اور امن قائم کرنے کے لیے حکومت نے مظاہرے اور پتھراؤ کرنے والے 4000 نوجوانوں کے خلاف مقدمے واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس پالیسی کو عام موافق قرار دے کر حکومت نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج میتھڈسٹ چرچ میں بھی کرسمس کی تقریبات منعقد ہوئیں، جہاں 8 روز قبل خودکش حملہ کیا گیا تھا۔ آج کی تقریب میں حملے میں زخمی ہونے والے افراد کی بھی بڑی تعداد شریک تھی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے زخمی افراد کا کہنا تھا،
میں ان کو یہ پیغام دوں گی، انہوں نے صرف ہمیں ڈرانے کے لیے ایسے کیا، پر ہم ڈرے نہیں ہیں۔ دیکھیں آج بھی سب لوگ آئے ہیں اور ہم اپنا کرسمس بھی اچھے طریقے سے منا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں۔
بس یادیں تو بہت دردناک ہیں، آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے وہ عزیز جو آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے ہمیں دکھ ہے، اور آج بھی سارے لوگ آنسوؤں سے ہی اس عبادت گاہ میں موجود ہیں۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں قومی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے قریب ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے بتایا کہ حملہ آور پیدل آیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح مقامی وقت کے مطابق 8 بجے کے قریب خودکش حملہ آور پیدل آیا اور شاہدرک کے علاقے میں دھماکہ خیز مواد سے خود کو اڑا لیا۔ اسرائیل نے گواٹیمالا کے اس فیصلے پر شکریہ ادا کیا ہے جس میں اس نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گواٹیمالا ان 7 ممالک میں سے ایک ہے جس نے اقوام متحدہ میں امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان ایمانوئل نخشون نے بتایا،
اسرائیل از ویری ہیپی اباؤٹ دی ڈیسیژن ٹیکن بائی دی گورنمنٹ آف گواٹیمالا۔
اسرائیل گواٹیمالا کا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کے حکومتی فیصلے سے بڑا خوش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوستی کا اہم اشارہ ہے، اور گواٹیمالا جو اسرائیل کا دوست ہے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک جج کی لاش کو شناخت کر لیا ہے جنہیں 1 سال قبل اغوا کیا گیا تھا۔ شیخ محمد الجیرانی کی لاش ملک کے مشرقی علاقے میں ایک فارم پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے ساتھ مقابلے کے بعد برآمد کی گئی۔ سعودی جج کا تعلق شیعہ اقلیت سے تھا، جس کی شکایت ہے کہ اسے سنی اکثریت دیوار سے لگا کر رکھتی ہے۔ شیخ الجیرانی شیعہ مظاہرین پر تنقید کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی برادری کے چند کلیدی رہنماؤں کو ایران سے قرابت داری رکھنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ اور بحرین کی عدالت نے 6 افراد کو دہشت گردی کے الزام میں موت کی سزا جبکہ دیگر کو قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ یہ افراد ان 18 میں شامل تھے جن پر سیکیورٹی فورسز کے کمانڈر کو قتل کرنے سمیت دیگر الزامات تھے۔ تمام مجرمان کا تعلق بحرین کی شیعہ برادری سے ہے جو وہاں اکثریت میں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے امتیازی سلوک کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ مارچ 2016 میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گرفتار کیے جانے والے انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کی والدہ اور اہلیہ آج ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد پہنچے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کلبھوشن کی اہلیہ اور والدہ کو ویزے جاری کیے، جبکہ کونسلر رسائی کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے فرحت جاوید۔
پاکستان اور انڈیا کی جانب سے کئی ہفتوں کی سوچ بچار کے بعد آج پاکستان میں گرفتار ہونے والے انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کی والدہ اور اہلیہ نے ان سے ملاقات کی۔ حکومت پاکستان نے کلبھوشن جادھو اور انڈین حکومت کی درخواست پر دونوں خواتین کو 3 روز کے لیے ویزا جاری کیا تھا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں ہونے والی یہ ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات کے دوران پاکستان میں تعینات انڈیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر بھی موجود تھے۔ انہیں یہ ملاقات دیکھنے کی اجازت تو تھی، تاہم اس میں ہونے والی گفتگو سننے یا اس دوران بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کلبھوشن جادھو کی والدہ اور اہلیہ ان کے لیے تحفے کے طور پر ایک شال لائی تھیں جسے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ان کے حوالے کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق ملاقات سے پہلے سیکیورٹی پروٹوکولز کی خاطر کلبھوشن جادھو کی والدہ اور اہلیہ کا لباس بھی تبدیل کرایا گیا تھا۔ اس ملاقات کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ یہ آخری ملاقات نہیں تھی اور یہ کہ اس ملاقات کا عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن جادھو کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ ہیومینیٹیرین ملاقات، اس کا قانون سے کوئی تو کاؤنسلر ہوتی یا کچھ اور ہو تو وہ تو اور بات ہوتی، اس کا ہم نے کسی مقدمہ جیتنے کے لیے یہ ملاقات نہیں کرائی، نہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔
دفتر خارجہ میں بریفنگ کے دوران کلبھوشن جادھو کا ایک ویڈیو پیغام بھی چلایا گیا جس میں وہ اپنے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت دینے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستانی حکام کے مطابق انڈین خفیہ ادارے را کے ایجنٹ اور انڈین بحریہ کے افسر کمانڈر کلبھوشن جادھو کو 3 مارچ 2016 کو انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی کے دوران بلوچستان کے علاقے ماشخیل سے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں فوجی عدالت نے پاکستان کے خلاف جاسوسی اور سبوتاج کی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر موت کی سزا سنائی تھی، تاہم عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن جادھو کی پھانسی پر عمل درآمد مؤخر کر رکھا ہے۔ پاکستان کے سفارتی حلقوں میں اس ملاقات کی اجازت دینے کو ایک مثبت اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے ماہر اور تجزیہ کار احمد بلال صوفی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے اس ملاقات کی اجازت دینے کے دورس نتائج مرتب ہونے کی امید ہے۔
جو ملاقات ہے یہ کیس پر اثر انداز ہوگی، دس وے یا دیٹ وے، دونوں میں سے ایک ملک کا موقف جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرے گی، ایک کو ویک کرے گی۔ تو جو بھی ان کے ذہن میں ایک لیگل اسٹریٹجی ہے، بعض اوقات اس طرح کے جو مووز ہوتے ہیں وہ لیگل اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ کبھی کنسیشن دیتے ہیں، آپ کو توقع ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی لیگل فائدہ ہوگا جب آپ آگے کیس چلے گا۔
پاکستان میں ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ ملاقات کونسلر رسائی کے زمرے میں نہیں آتی اور یہ کہ اسے آخری بار ملاقات بھی نہ سمجھا جائے، جبکہ انڈیا کی جانب سے کونسلر رسائی مانگنے سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
کلبھوشن جادھو کی اپنے اہل خانہ سے ملاقات کو خود بھارت میں کس نظر سے دیکھا گیا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے دلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر سے بات کی۔
دیکھیے شفیع، یہاں ابھی باضابطہ طور پر حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے، اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ٹیلی ویژن پر آج صبح سے ہی چل رہی تھیں، और काफ़ी हाइप था इस पर, सारा मंजर यहाँ पर दिखाया जा रहा था जब जिस वक्त पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी दफ्तर खारजा की, उसे बराह रास्त यहाँ पर सारे टेलीविज़न चैनल पर दिखाया गया। और जैसा कि यहाँ पे तवक्को की जा रही थी कि टेलीविज़न चैनल पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जो मुलाकात हुई वो शीशे की दीवार बनाकर की गई, इंटरकॉम से बात हुई बराह रास्त, जो माँ और उनकी अहलिया थी कुलभूषण की, उन्हें बराह रास्त नहीं मिलने दिया गया। तो बुनियादी तौर पर काफ़ी जो इस तरह के जो हॉकिश एलिमेंट हैं, जो सफगीर अनासर हैं, वो टेलीविज़न पर तो यकीनी तौर पर काफ़ी जो उसमें नेगेटिव पहलू हैं उनके नुक्ते नज़र से उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर आज रात में भी काफ़ी बहस व मुबाहसा जो है तय है। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि जो इस मुकदमे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो इंडिया की नुमाइंदगी करते हैं हरीश सालवे, उन्होंने भी कहा कि चूंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मुलाकात का इंतजाम किया गया था, तो पाकिस्तान को माँ और जो अहलिया आई थी कुलभूषण की, उन्हें बराह रास्त मिलने देना चाहिए था, तो उन्होंने भी इस पर मायूसी का इजहार किया है।
अच्छा, वैसे इंटरनेशनल लॉ तो इसमें बिल्कुल खामोश है, कहता ही है कि ये कर्टसी है, दो ममालिक के दरमियान ऐसा अगर कोई फैसला होता है तो उनको इंसानियत की बुनियाद पर देखा जाए। फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, कि कुछ हो ना जाए, इस मुलाकात आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए ये की गई। लेकिन मुझे सवाल ये करना है शकील अख्तर, कि जिस तरह के हालात हैं उनमें ये मुलाकात क्या एक मुस्बत इंडिया है, क्या इससे मुज़ाकरात या ताल्लुकात में पेशरफ्त का कोई शुरुआत, कोई आगाज़ हुआ चाहता है?
देखिए, ये कदम एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने ये मुलाकात का जो ये की इजाज़त जो दी, वो यकीनन एक ऐसे वक्त में दी है जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं, और जाहिर है कि कुलभूषण जाधव पर जिस नौयत के जो 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 दहशतगर्दी के जिन जराइम के पादाश में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है, उनकी नौयत भी बड़ी संगीन है, और फिर ये मुलाकात का जो सारा इंतज़ाम किया गया, तो उसे यकीनी तौर पर यहाँ पर भी इंडिया में भी एक मुस्बत कदम के तौर पर देखा गया है। और हिंदुस्तान में भी इस वक्त यकीनी तौर पर हुकूमत की सतह पर ये कहीं ना कहीं इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि ताल्लुकात काफ़ी नीचे जा चुके हैं और दोनों मुल्कों पर काफ़ी दबाव भी है बैन अल-अक़वामी, और उसे यही इसी नज़र से देखा जा रहा है कि जहां पर भी मौका हो बातचीत का रास्ता शुरू किया जाए। और इस तरह की भी इत्तलात हैं कि कहीं ना कहीं पर जो ट्रैक टू या किसी न किसी सतह पर बातचीत का भी सिलसिला ज़रूर कहीं चल रहा होगा।
तो दोनों ही अनासर होते हैं इस किस्म की, जब कोई नहज या कोई मरहला आ जाए, तो दोनों फरीकों में क्या राय में यकसानियत है या दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं?
देखें, ये पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कुलभूषण जाधव जिन मामलात में उन्हें पकड़ा गया है, जो भी उन पर इल्ज़ामात हैं या जो जराइम उन पर साबित हुए हैं, वो बड़ी संगीन नौइयत के हैं, और पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से अगर देखें तो उनकी बहुत सारे मामलात हैं जिनमें उन्हें मुकामी एजेंसियों ने उन्हें मुजरिम करार दिया है, उन्हें तफ्तीश में उन्हें मुजरिम करार दिया और अदालत ने उन्हें सज़ा दी है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये काफ़ी दोनों ही मुल्कों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस केस को किस तरह आगे ले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ममालिक और दुनिया के और दूसरे ममालिक जो जो बड़े ममालिक हैं, वो ये नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों, क्योंकि हाल में अगर आप देखें तो कई ममालिक ऐसे हैं जो बरतानिया, अमेरिका, जिन्होंने दोनों मुल्कों के ख़राब होते हुए ताल्लुकात पर तशवीश जाहिर की है, और ख़ुद चंद दिनों पहले खुद पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा ने भी कहा था कि अगर हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत अगर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करती है तो उसकी हिमायत करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इसी तरह के बयान आए थे। तो ऐसा लगता है कि किसी मरहले पर कहीं ना कहीं दोनों ही जानिब हल्की सी बर्फ़ ज़रूर पिघलती हुई महसूस हो रही है।
दिल्ली से ये थे हमारे नामनिगार शकील अख्तर। तो सवाल ये है कि कुलभूषण जाधव को जिस तरह से अपने अहल खाना से मिलवाया गया, क्या वो बैन अल-अक़वामी कानून के ऐन मुताबिक है? ये सवाल मैंने बैन अल-अक़वामी कानून के माहिर और पाकिस्तानी वजारत खारजा के साबिक मुशीर कानून सिकंदर अहमद शाह से किया।
देखिए, नहीं, इसमें जो मुलाकात का जो सिलसिला है ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक कानूनी एंगल है और एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल, जो भी कानूनी भी है, मतलब के कानून है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जहां एक स्पाई, एक जासूस, एक दो मुल्कों के दरमियान, अगर जिस तरह आपको पता है कि اس کی جو ایکٹیویٹیز پاکستان میں تھی وہ اسپیوناج اور اس طرح کی تھی کہ وہ ایک ڈفرنٹ ایک متفاوت جو ہے باڈی آف لا اپلائی ہوتی ہے. تو اس کے اپنا ایک روان ہے, ایک پروسیس ہے جس کے مطابق اس کو ٹرائی کیا گیا پاکستان میں, اور اس کی ایک اپنی لیگل ڈائمینشن ہے. اور ایک جو اس پہ ایشو ہے کہ جی اس کو فیملی سے ملانا وہ بھی قانون کے اندر ہی آتا ہے, بٹ وہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہے, اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اچھا تو اچھا کہ آپ نے اس فرق کو واضح کر دیا. لیکن سکندر احمد شاہ صاحب, جاسوس سے متعلق کوئی پروٹوکول ہے, وہ ہے تو وضاحت کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟
دیکھیں جی, ایک تو پاکستان کا جو یہاں جو پوزیشن ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو ویانا کنونشن جس کے بیسس پہ یہ انڈیا کیس لے کے گیا ہے, یہ اپلیکیبل نہیں, اپلائی نہیں کرتی. اور وہ جو قانون ہے وہ ایک فرق قانون ہے. وہ قانون اس وقت اپلائی ہوتا ہے جب آپ کا ایک ٹائمز آف امن ہو, پیس ہو, جب آپ کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال ہو یا دشمن ہو. تو اور جس طرح یہ ملک میں داخل ہوا ہے وہاں قانون ایک فرق اپلائی ہوتا ہے, جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا, اور وہ قانون کے رولز فرق ہیں. اس کے مطابق جو ایک باڈی آف لا ہے, جنیوا کنونشنز ہیں, ہیگ ریگولیشنز ہیں, جو وہ اپلائی ہوتی ہیں, اور اس کے انڈر ٹھیک ہے جی, وہ جو اس کا جو انوالومنٹ ہے وہ ایک طرح سے قانون آف وار کے اگینسٹ ہے. تو وہ جو رائٹس اسے ملتی ہیں ایز اے کمبیٹنٹ وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں, اور اس کو ٹرائی کیا جاتا ہے, وہ فیئر پروسیس ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نارمل کورٹس میں ہو, وہ ایک ملٹری کورٹس کے اندر وہ پروسیس ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, تو سکندر احمد شاہ صاحب, ان سے جو ملاقات کروائی گئی وہ جیل میں ملاقات کیوں نہ کروائی گئی, دفتر خارجہ میں کیوں کروائی گئی؟
دیکھیں اس پہ ایز سچ کوئی, وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ملاقات کروانا, اگر آپ جو میں تھوڑا سا قانونی بات کر رہا ہوں, آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ سمپل, لیکن جو ملاقات کرانے کا جو پروسیس ہے وہ ایک لیگل پروسیس کے تھرو اس طرح نہیں ہے. جو انٹرنیشنل لا ہے آن لا آف وار وہ کہتا ہے جس طرح فیملی ممبر جب پرزن میں ہوتے ہیں ان کو فیملی سے ملایا جائے, ان کی جو پوزیشن جو ہے, ان کی جو ہیلتھ ہے, ان کی جو سلامتی ہے, اس کی ساری ڈیٹیلز فیملی کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو یہ تو ایک ڈفرنٹ پروسیس ہے, اور اس کے اندر اگر ان کو دیکھو کہ آپ ریئلائز کریں یہ پولیٹیکل ایشو ہے, کیونکہ فورن آفس میں ان کو اس لیے ملایا جا رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان گورنمنٹ یہ بھی دیکھنا چاہ رہی ہوگی اور یہ بھی آوازیں کرنا چاہ رہی ہوگی کہ ہم اس کو اچھی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, اور کیونکہ ایک اور کانٹیکسٹ میں اگر ملایا جائے تو اس کی جو پولیٹیکل ریمیفیکیشن فرق ہو سکتی ہے, کورٹ پہ بھی اثر آ سکتا ہے. بیکاز جو یہ کورٹ ہے آئی سی جے, اس کی جو موومنٹ ہے ان دا لاسٹ 30-40 ایئرز وہ ہیومن رائٹس باڈی سے کافی, ہیومن رائٹس لا سے کافی اس کے اثر میں ہے. تو اس میں ڈیتھ پینلٹی کا یہاں کیس ہے, اور جنرلی جو آئی سی جے, ایک جج نے بلکہ واضح کیا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی کی میں بالکل خلاف ہوں, تو میں اس کیس کو ایک بڑے نئے طریقے سے دیکھوں گا. تو یہ پاکستان اس کو ایک سیاسی نظر سے بھی دیکھ رہا ہے میرے خیال میں.
تو سکندر احمد شاہ صاحب, یہاں سے کیس جو ہے وہ کہاں جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں؟
دیکھیں جی, جو مرحلے ہیں یہاں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا, جو پہلا مرحلہ تھا وہ پروویژنل میجرز کا تھا, جہاں کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہندوستان کے حق میں کہ یہ کیس ابھی اس کو آپ ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے جب تک یہ کیس پورا ختم نہیں ہوتا. اب جو دوسرا مرحلہ جہاں کیس ابھی گیا ہے, وہاں پاکستان یہ اب یہاں یہ آرگیو کرے گا کہ اس کورٹ کو اختیار نہیں ہے یہ کیس سننے کے بالکل, اور اس کی جو ریزننگ ہے وہ یہی کہ میں نے آپ سے بھی بات کی ہے کہ جی یہ ٹائم جو یہ ویانا کنونشن اپلائی کرتی ہے اس سچویشن میں نہیں اپلائی کرتی. دوسرا کہ یہاں یہ اسپائی تھا, اور یہ ہمارا جو پروسیس جو ملٹری ٹریبیونل تھا وہ اکارڈنگ ٹو آئی ایچ ایل لا تھا, تو اس کیس کا کوئی مطلب ادھر کوئی ان کا کوئی در و مدار نہیں ہے سننے کا. اگر یہاں پاکستان یہ اس لیول پہ یہ کیس مطلب ہار جاتا ہے تو پھر نیکسٹ لیول آتا ہے جو جہاں کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا میرٹس کے اوپر کہ اس بندے کو پاکستان کی سزا مطلب اس کی رائٹس وائلیٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. بٹ یہ میں پلیز یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے اگر یہ کیس ہار بھی جاتا ہے آخری ٹائم تک, تو کیس صرف اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے, اس چیز سے مربوط ہے کہ کیا پاکستان نے اس کو وہ رائٹس دی یا نہیں دی, اور اگر نہیں دینی چاہیے تھی یا نہیں, اور اگر دینی چاہیے تھی तो उस वक्त वायलेशन वो है, ये कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। ये नहीं कह सकता कि जी पाकिस्तान ने जो डिसीजन दिया है वो गलत है या इसको आप सजा नहीं दे सकते, उसका कोई इससे रिलेशन नहीं है।
यहाँ सिकंदर अहमद शाह साहब, एक आखिरी सवाल ये भी है कि ये जो कुछ हुआ है उससे पाकिस्तान का केस या मौकफ मजबूत हुआ है, कमजोर हुआ है, या कुछ भी नहीं हुआ?
ये जो अभी रिसेंटली जो मुलाकात कर रही
है, जी जी उसी की बुनियाद
जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ये इसका कोई ऐसा, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस मुलाकात का कोई उस तरह से देखा जाए। और वैसे भी ये जो कानून, जो जंगी कानून है, उसके मुताबिक एडिशनल प्रोटोकॉल 1 है फॉर एग्जाम्पल, और उसका काफी कानून रस्मी हो गया है, मतलब अब वो दुनिया मानती है कि ये कानून है।
ये थे इंटरनेशनल लॉयर और वजारत खारजा पाकिस्तान के साबिक मुशीर कानून सिकंदर अहमद शाह। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तरफ से दीनी मदारिस को कौमी धारे में शामिल करने के लिए शुरू किया गया अमल एक मरतबा फिर खटाई में पड़ता नजर आता है। तफसील के साथ पेशावर से रिफतुल्ला औरकज़ई।
सूबे में दीनी मदरसों के सबसे बड़े बोर्ड वफाकुल मदारिस अल अरबिया ने दीनी इदारों की रजिस्ट्रेशन से मुतलिक तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे कानून के मुनाफी करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकुल मदारिस अल अरबिया के नाजिम मौलाना हुसैन अहमद ने BBC से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने मदरसों के इंदराज के ज़िमन में जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ है वो सरासर गैर मुनासिब और मावराए कानून है।
फिल वक्त हमारी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत व हिरफत के साथ हो रही है, हालांकि उनके साथ हमारा कोई जोड़ नहीं है। हमारा जोड़ या तो बनता है वजारत तालीम के साथ, इसलिए कि मदारे तालीमी इदारे हैं, या हमारा जोड़ बनता है वजारत मजहबी उमूर के साथ। लेकिन हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर वजारत तालीम या वजारत मजहबी उमूर हमारे मदारिस की रजिस्ट्रेशन अपने साथ कराना चाहती है तो उसके लिए बाकायदा कानून साजी की जरूरत है कि वो कानून लेकर आए, तरमीम लेकर आए और उस कानून को बदल दें, तो हमारी रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम और वजारत मजहबी उमूर के साथ हो सकेगी।
मुल्क में राइज हालिया कानून के मुताबिक मदारिस का इंदराज वजारत सनत व तजारत के साथ सिक्योरिटी एक्ट के तहत किया जा रहा है। इस कानून के मुताबिक तमाम मदारस का इंदराज एक गैर सरकारी इदारे की हैसियत से किया जाता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन का हर साल तजदीद कराना लाजिम होता है। ख्याल रहे कि तकरीबन 2 माह कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीनी मदारस को कौमी धारे में शामिल करने के पहले मरहले में तमाम मदरसों को तालीमी बोर्ड से मुंसलिक करने की हिदायत जारी कर दी थी। इस ज़िमन में महकमे एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड्स को हिदायत जारी की गई थी कि दीनी मदरसों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए 1 माह के अंदर अंदर उनके इंदराज का अमल मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जाए। बाद में इस सिलसिले में डेरा इस्माइल खान के महकमे सानवी व आला तालीमी बोर्ड की तरफ से एक इलामिया भी जारी किया गया था। इतलात हैं कि चंद माह पहले इस्लामाबाद में वजारत दाखिला, चारों सूबों के नुमाइंदों और दीनी मदारिस के बोर्ड्स के मेंबरान पर मुश्तमिल एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें मुल्क भर के तमाम दीनी मदारिस को कौमी धारे में शामिल करने पर इत्तेफाक किया गया था। ये बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान में दीनी मदारिस 5 मकातिब फिक्र पर मुश्तमिल है, जिनमें वफाकुल मदारिस अल अरबिया, तंजीमुल मदारिस, राबतुल मदारिस अल इस्लामिया, वफाकुल मदारिस सलफिया और वफाकुल मदारिस फिशिया शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा दीनी मदरसे देवबंदी मकतब फिक्र के साथ मुंसलिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस मकतब फिक्र के साथ तकरीबन 3,000 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हैं, जिनमें बेशतर का इंदराज हो चुका है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया की वेबसाइट पर शायशुदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त सिर्फ देवबंदी मकतब फिक्र के 17,952 दीनी मदरसे मौजूद हैं, जिनमें 14,20,000 तलबा और 7,82,000 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। रिफतुल्ला उर्गज़ई, BBC, पेशावर।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कर्नल हबीब कहाँ हैं तो क्या समझ में आएगा? चलें मदद के लिए मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में जासूसी के जुर्म में सजायाब कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी मार्च में हुई थी, लेकिन उसके बाद अप्रैल में पाकिस्तानी फौज के एक सुबकदोश अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब बज़ाहिर नेपाल के शहर लम्बेनी से पुरसरार तौर पर गायब हुए थे। इस वक्त उनके बारे में कोई खबर नहीं है। हाँ, जिसे खबर है وہ شکیل اختر کو ہے. شکیل اختر نے ہی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس اسٹوری کو فالو کیا تھا اور اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر وہ پہلے صفحے پر موجود ہے. عنوان ہے کرنل حبیب کہاں ہے, ہو سکے تو پڑھیے گا. لیکن اس کے علاوہ جو خبریں اس وقت آپ خاصی پڑھ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ پڑھنے والی خبروں میں کرنل حبیب تو سب سے اوپر ہیں. کلبھوشن جادھو کی یہ آخری ملاقات نہیں جس کا کہ دفتر خارجہ نے اظہار بھی کر دیا, اس وقت دوسرے نمبر پر ہے. اور لاہور میں ملی مسلم لیگ کا پہلا سیاسی دفتر قائم کیا گیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے یہ بھی جاننے کے لیے ہو سکے تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. ایک چیز میں خاص طور پر ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں, اس ویب سائٹ کے اوپر سائنس کا شعبہ ہے, وہاں پر جو خبریں آتی ہیں یا جو تفصیل ان کی آتی ہے شاید آپ کو کہیں اور نہ ملا کرے. ہو سکے تو اس کو بھلے کرنٹ افیئر دیکھیں نہ دیکھیں, سائنس کے صفحے کو ضرور دیکھ لیا کریں. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے ایک پرانے سامے لکھتے ہیں, وقت کتنا بدل گیا ہے. انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے.
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے, لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں,
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
اور اب کھیلوں پہ نظر سبا ناز کے ساتھ.
قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ سوئی ناردرن گیس کی ٹیم نے جیت لیا ہے. کراچی میں کھیلے گئے پاکستان کے سب سے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں سوئی ناردرن گیس نے وابڈا کو 103 رنز سے شکست دی جو دفاعی چیمپئن ٹیم تھی اور 2008, 2014 اور 2015 میں یہ ٹائٹل جیت چکی ہے. آج کھیل کے آخری دن ناردرن کی ٹیم کو جیت کے لیے 3 وکٹیں درکار تھیں اور اس نے 85 منٹ کے کھیل میں وابڈا کو دوسری اننگز میں 153 رنز پر آؤٹ کر دیا. سوئی ناردرن گیس کے فاسٹ بالر سمیع اللہ خان نیازی نے 62 رنز دے کر 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا. ناردرن کے کپتان محمد حفیظ نے 25 لاکھ انعامی رقم موصول کرنے پر خوشی کا اظہار کیا تو وابڈا کے کپتان سلمان بٹ نے بھی مخالف ٹیم کے بہترین کھیل کی تعریف کی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی T20 رینکنگ جاری کر دی ہے. پاکستانی بالر عماد وسیم ایک بار پھر بالرز کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں. آسٹریلین بیٹسمین ارون فنچ بیٹسمینز کی لسٹ میں ٹاپ پر ہیں. انڈیا کی سری لنکا کے خلاف T20 سیریز میں کلین سویپ کے باوجود انڈین بیٹسمین وراٹ کوہلی ایک درجہ تنزلی کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں. کوہلی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ سیریز نہیں کھیل پائے. سابق ٹاپ سیڈ ٹینس پلیئر سرینا ولیمز نے تصدیق کی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے ابوظہبی میں ہونے والے ایونٹ میں فرینچ اوپن چیمپئن یلینا اوسٹاپینکوف کے خلاف میچ کے ساتھ ٹینس کی دنیا میں ایک بار پھر واپس آ رہی ہیں. 23 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی فاتح سرینا ولیمز بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے 11 ماہ سے کوئی گیم نہیں کھیل پائیں. پرتگال میں ہونے والے ایونٹ کارپوریٹ گولف چیلنج میں کوالیفائی کرنے کے لیے کراچی میں گولف کے چوتھے ایڈیشن کے میچ جاری ہیں جس میں ملک بھر سے 56 مختلف ٹیموں کے 102 گولفرز شرکت کر رہے ہیں. اس دو روزہ ایونٹ کے پہلے دن کھیل ختم ہونے پر علی مانیا اور ذوالفقار خان 135 سکور کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں جبکہ زبیر رشید اور عاصم صدیق دوسرے نمبر پر ہیں.
کھیلوں کا حوال آپ کے لیے سبا ناز نے تیار کیا تھا. سن 2016 کیسا گزرا, اس کے خاص خاص واقعات کون سے تھے اور سن 2017 میں کیا ہوتا نظر آتا ہے, ایک حقیقت پر مبنی, دوسرے تجزیے اور ممکنہ صورتحال پر مبنی سالنامہ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان میں جاسوسی کے جرم میں پھانسی کی سزا کے منتظر انڈین شہری کلبھوشن جادھو سے آج ان کی والدہ اور اہلیہ کی 40 منٹ طویل ملاقات پاکستانی دفتر خارجہ میں ہوئی ہے. روسی الیکشن حکام نے حزب اختلاف کے کلیدی رہنما الیکسی نیوالنی کے اگلے سال انتخابات میں حصہ لینے کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے. افغان حکام نے بتایا ہے کہ دارالحکومت کابل میں قومی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے قریب ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے گواٹیمالا کے اس فیصلے پر شکریہ ادا کیا ہے جس میں اس نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک جج کی لاش کو شناخت کر لیا ہے جنہیں ایک سال قبل اغوا کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ کابل میں افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے ایک دفتر کے قریب ہونے والے خود کش دھماکے کے نتیجے میں حملہ آور سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے بی بی سی کے نامہ نگار سید انور۔
یہ حملہ آج صبح 7:40 میں کابل شہر کے ایک اہم علاقے میں پیش آیا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ اس خودکش حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکار سمیت 9 افراد مارے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور ایک نوجوان تھا اور ٹارگٹ کی طرف پیدل چل رہا تھا۔ افغانستان کے وزارت داخلہ کے نائب ترجمان نصرت رحیمی نے بی بی سی کو بتایا
طرف نیروهای امنیتی دقیقاً شناسایی میشه و به محض اینکه یک بریدول شجاع امامی
علاقے میں موجود سیکیورٹی فورسز نے اس حملہ آور کو پہچان لیا تھا، اور جیسے ہی ایک سپاہی اس کو روکنے کی کوشش کی، حملہ آور نے 2 میٹر کے فاصلے میں خود کو اڑا دیا۔
نیروهای امنیتی ماسو 4 نفر دیگام از افراد ملکی است۔
بظاہر حملہ آور کا ہدف افغانستان کے خفیہ ایجنسی کا ایک دفتر تھا۔ گزشتہ ایک سال میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے افغانستان کے دارالحکومت میں اپنے حملوں میں تیزی لائی ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
کابل میں ہونے والے اس حملے کے موضوع پر میں نے بی بی سی پشتو سروس کے داؤد اعظمی سے بھی بات کی، اور پہلا سوال یہ تھا کہ امریکہ کی افغانستان میں فوجی کارروائیوں اور خاص طور پر فضائی حملوں کے باوجود طالبان اور داعش کی سرگرمیاں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ آخر ہے کیا؟
یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں، یا جب سے ٹرمپ کی حکومت آئی ہے، افغانستان میں امریکی افواج کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور خصوصاً ہوائی حملے زیادہ ہو گئے ہیں، اور بہت سے طالبان اور داعش کے جو جنگجو ہیں ان کو مارا بھی گیا ہے پچھلے چند مہینوں میں، لیکن حملوں میں کمی نہیں آئی ہے اب تک، کیونکہ اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ اب افغانستان میں جو امریکی اور نیٹو افواج کا کمانڈر ہے جنرل نکلسن، ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں لڑائی آئندہ 2 سال تک جاری رہے گی، اور 2 سال کے بعد حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ افغانستان کے 80% علاقے پر کنٹرول حاصل کر سکے۔ تو اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ افغان حکومت کی کنٹرول 60% ٹیریٹری پر ہے، اور باقی 40% پر یا تو طالبان کا کنٹرول ہے یا پھر رد بدل ہوتی ہے، وہاں کبھی طالبان کا کنٹرول ہوتا ہے، کبھی حکومت کا۔ تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 اور 2019 میں لڑائی جاری رہے گی، لیکن یہ فرق آیا ہے کہ اب افغان فورسز جو ہے، یا امریکی اور نیٹو فورسز جو ہے، وہ ایگریسو پوزیشن میں ہے، وہ اٹیک کرتی ہیں، اور طالبان اب ایک قسم کے دفاعی حالت کی طرف جا رہے ہیں۔
لیکن داؤد اعظمی، طالبان کے ساتھ اب آئی ایس بھی افغانستان میں اپنی موجودگی کے دعوے کر رہی ہے، آئی ایس کے بارے میں کیے جانے والے دعوے کس حد تک درست ہیں؟
آئی ایس کا وجود تو ثابت ہو چکا ہے، امریکی حکومت اور افغان حکومت اور اس کے علاوہ جو ریجن میں جتنے ممالک ہیں وہ سب اس کی تائید کرتے ہیں کہ داعش افغانستان میں ہے، اور پاکستان میں بھی کئی حملوں کی ذمہ داری داعش گروپ نے لی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ داعش کس طرف سے آیا اور کون اس کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ایک معمہ ہے، اور ریجن میں اس پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ داعش نامی جو گروپ ہے اور افغانستان میں ایکٹیو ہے، اس میں انڈیا کا رول ہے، اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے بھی کچھ عناصر اس میں انوالو ہیں, اور دوسری طرف سے افغان حکومت اور انڈیا اور اسی طرح امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ داعش کا جو گروہ افغانستان میں ہے پاکستانی طالبان ہے جو جنہوں نے ابھی داعش کا بینر اٹھا رکھا ہے, کہ ان کا کہنا ہے کہ 70-80% تک داعش کے جنگجو جو افغانستان میں حملے کرتے ہیں وہ پرانے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اور زیادہ تر اورگزے ایجنسی کے لوگ ہیں جو پہلے حافظ سعید اورگزے کے زیر کمان کام کیا کرتے تھے. اور روس کا کہنا ہے کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے, ایران کا کہنا ہے کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے. تو اصل میں داعش ہے اور ہم لوگوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, لیکن کوئی بھی اس پر متفق نہیں ہے کہ اصل میں یہ گروپ ہے کیا اور کہاں سے سپورٹ اس کو ملتی ہے. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے اس ریجن کا کہ اعتماد کا فقدان ہے اور شکوک و شبہات زیادہ ہیں. اصل میں دو مسئلے ہیں اس ریجن میں بڑے بڑے جو سب ریجنل ممالک اس پر متفق ہے کہ ایک مسئلہ ہے, ایک داعش ہے اور ایک ڈرگز ہے. تو سب ممالک اس پر متفق ہے کہ یہ ہم سب کے لیے مسئلہ ہے, لیکن اس کا کیا حل نکالا جائے, اس کے بارے میں کیا کیا جائے, اس پر یہ لوگ متفق نہیں ہو سکتے.
اچھا داؤد اعظمی, افغان افواج کا مورال کیسا ہے؟ وہ کس حد تک اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں, خاص طور پر امریکہ کی طرف سے اتنی فوجی ٹریننگ امداد یہ سب کرنے کے بعد خود افغان فوج کا وہ کہاں کھڑی, وہ کیا سوچتی؟
افغان فوج ایک مشکل حالت میں ہے کیونکہ ایک طرف سے وہ طالبان کے خلاف لڑتی ہے اور دوسری طرف سے داعش نامی گروپ ایکٹیو ہے افغانستان میں پچھلے 2-3 سالوں سے. اس کے علاوہ اور گروپس بھی ہیں جس طرح القاعدہ ہے اور اسی طرح سینٹرل ایشین گروپس ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, اسی طرح ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے. پاکستان میں جو گروپس ہیں ان کی بھی کاروائیاں دیکھی گئی ہیں افغانستان میں, لشکر طیبہ قسم کے گروپس. اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں 98 ایسے گروپس ہیں جو امریکہ کی نظر میں دہشت گرد ہیں یا ٹیررسٹ ہیں, اور ان میں سے 20 کے لگ بھگ افغانستان اور پاکستان ریجن میں ایکٹیو ہے. تو یہ سب سے زیادہ ہے ان گروپنگ کی تعداد جو ان دونوں ملکوں میں ایکٹیو ہے. تو افغان حکومت کے لیے اور فورسز کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان سب کے ساتھ لڑیں, لیکن ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اب تک کوئی صوبائی مرکز طالبان نے کنٹرول نہیں کیا ہے یا قبضہ نہیں کیا ہے اس پر. طالبان کا یہ پلان تھا پچھلے سال اور اس سے پہلے بھی کہ پروونشل کیپٹل پر قبضہ کر لیں یا ایک بڑے شہر پر قبضہ کر لے, لیکن اب تک ان کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. لیکن کیجولٹی کے حساب سے بہت سفر ہوا ہے افغان آرمی اور افغان پولیس فورس, لیکن وہ ممکن حد تک لڑتی ہے. اور اب 3,000 کے لگ بھگ امریکائی فورسز آئی ہیں پچھلے چند مہینوں میں, تو ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے اور ہوائی حملے بھی زیادہ ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہر روز ہم خبروں میں پڑھتے ہیں کہ 5-4 ادھر مارے گئے, 10-8 ادھر مارے گئے. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ کیجولٹی فگرز کا ہے جو کہ اب تک کم ہوتی نظر نہیں آ رہی.
بی بی سی پشتو سروس کے یہ تھے داؤد اعظمی. افغانستان میں جو حالات ہیں انہیں کو پیش نظر رکھتے میں نے صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسفزئی سے بھی بات کی, اور پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ افغانستان میں اس وقت کتنے فیصد علاقے پر حکومت افغانستان کی عمل داری ہے اور کتنے فیصد علاقہ طالبان کے کنٹرول میں ہے.
بہت شکریہ. میرے خیال میں افغانستان کے حالات جس نہج پر جہر ہیں اسی کا نتیجہ ہم 17 سال بعد اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر افغانستان کی حکومت کے اپنے ذمہ داران کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 85% علاقے افغانستان کے ایسے ہیں جہاں پر طالبان موومنٹ کرتے ہیں, جہاں پر وہ حملے کرتے ہیں, جہاں پر سوسائٹی پر ان کا اثر رسوخ ہے, اور جہاں پر نیٹو یا امریکنز یا افغان فورسز کی پہنچ جو ہے وہ فعال نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ پرسنٹیج اس حوالے سے ٹیکے لائی جا سکتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 2017 میں بہت سے علاقوں میں جس میں شمالی افغانستان کے 4-5 صوبے بھی شامل ہیں وہاں پر بھی نہ صرف یہ کہ طالبان نے ہولڈ کو بڑھایا بلکہ چند صوبوں میں داعش نے بھی جڑ پکڑی ہے, اور وہاں پر اب بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر فورسز کے درمیان, مختلف فورسز اور طالبان اور ان کے اتحادوں کے درمیان جھگڑا یا لڑائی جاری ہے.
تو کتنے فیصد افغانستان پر اس وقت, وہ پرسنٹیج میں دوبارہ سننا چاہ رہا ہوں, کابل حکومت کی عملداری ہے؟
میرے خیال میں 45% علاقہ ایسا ہے جہاں پر عملداری برائے راست ہے.
ٹھیک ہے,
باقی کا افغانستان جو ہے وہاں پر پہلے کے مقابلے میں یا اس سے جو پہلے کے ادوار گزرے ہیں اس کے مقابلے میں تربیت کے ادارے موجود ہیں, بلکہ وہاں آپ تو آنے والے سال کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس وقت بھی مختلف ٹریکس کے تھرو مذاکراتی عمل یا جو جس کو ہم اردو میں رابطہ کاری کہتے ہیں اس کا جاری ہے. گزشتہ 3-4 مہینے کے دوران میں صرف یہ کہ افغانستان کی حکومت نے حزب اسلامی اور چند اور اتحادیوں کے ذریعے طالبان کے ساتھ رابطے رکھے ہیں, بلکہ اس پروسیس میں پاکستان کا بھی تھوڑا سا ایک حصہ ہے اور چائنا کا بھی ایک فعال کردار سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ ترکی کا بھی ایک اس کو ٹریک 3 کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں 2017 کے یہ جو آخری 6 مہینے ہیں اس کے دوران کافی حد تک دونوں فریقین کے درمیان اس لیے بھی رابطہ کاری ہوئی ہے کہ افغانستان کی حکومت نے یا افغانستان کے پارلیمنٹ نے چند مہینے بعد ایک اور الیکشن کی جانب جانا ہے, اور اشرف غنی صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو.
تو اس وقت اکیلیوس عزیزی صاحب, امریکہ کی حکمت عملی کیا ہے؟ تازہ ترین اطلاعات تو اس قسم کی ہیں کہ امریکہ ایک بڑا اڈا تعمیر کر رہا ہے. یہ افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کیا صرف افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے یا پورے خطے پر اثر انداز ہونے کے لیے ہے؟
ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب تلاش کیے بغیر ہم افغانستان کے حالات کا یا وار آن ٹیرر کا ایک تجزیہ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں, ابھی تک تو یہ بات سامنے آئی ہے مختلف شواہد کی بنیاد پر, مختلف ڈاکومنٹس کی بنیاد پر, مختلف جو افغان حکمران رہے ہیں خاص کر حامد کرزئی صاحب وغیرہ, تو اس سے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں القاعدہ یا طالبان کے خاتمے کے لیے نہیں آیا تھا 2001 میں یا 2002 میں, بلکہ جو اس کی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, مفادات ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے مصر کے طالبان کی حکومت کے قیام میں امریکہ نے ایک کردار کیا, بلکہ بعد میں اس طرح ماحول بنا مختلف وجوہات کی بنا پر کہ اس کے نتیجے میں 9/11 اور اس کے بعد امریکن ٹروپس خاص کر اور نیٹو کے ٹروپس بالعموم وہاں پر آ کر ان لوگوں نے اسٹیک کیا, اب طالبان کا اس طریقے سے خاتمہ نہیں کیا جس طرح ہونا چاہیے تھا, مذاکراتی عمل کو آگے بڑھنے نہیں دیا. البتہ القاعدہ کو ان لوگوں نے کافی حد تک ختم کیا افغانستان سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا میں اس بات پر قائل نہیں ہوں کہ امریکہ صرف وہاں پر امن کے لیے یا افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے یا ملٹنٹس کے خاتمے کے لیے آیا ہے. جس طرح آپ کو پتہ بھی ہے کہ رشینز اور حامد کرزئی صاحب چاند اور لوگ تو اور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے شماری جو علاقے ہیں, صوبے جو ہیں, وہاں پر امریکنز انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ جو اڈوں کی بات آپ کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی امریکہ کے بہت بڑے بیسز موجود ہیں افغانستان کے تقریباً 7 صوبوں میں, اور جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک نئی سب بندی کا ایک آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں یہ نقطہ بہت شامل ہے کہ چائنا, ایران اور رشیا کو وہاں سے مانیٹر کیا جائے اور کاؤنٹر کیا جائے.
افغانستان میں کتنا علاقہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسفزئی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور سول انتظامیہ آئندہ سال قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہے ہیں. اس سلسلے میں 4,500 ایسے نوجوانوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ پتھراؤ کیا یا مظاہروں میں حصہ لیا. حکومت ہند کے مطابق رواں سال گزشتہ 4 برسوں کے دوران سب سے زیادہ تشدد ہوا, جس میں کم از کم 40 شہری, 200 سے زیادہ شدت پسند اور اس کی فوج کے یا نیم فوجی اہلکار مارے گئے. سری نگر سریاز مسرور.
گزشتہ برس جولائی میں مقبول مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشیدگی کی جو لہر پورے کشمیر میں پھیل گئی تھی وہ رواں سال پر بھی حاوی رہی. حکومت ہند نے جو اعداد شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق دسمبر کے وسط تک 335 پرتشدد واقعات رونما ہوئے, جن میں 200 سے زیادہ شدت پسند اور 80 فوجی و نیم فوجی اہلکار مارے گئے. کراس فائرنگ میں کم از کم 40 شہری مارے گئے, جن میں سے اکثر تصادموں کی جگہ مظاہروں کے دوران فورسز کی کارروائیوں میں مارے گئے. حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ 2017 گزشتہ 4 برس کے دوران سب سے زیادہ پرتشدد رہا. اگلے سال امکانی کشیدگی پر قابو پانے اور امن قائم کرنے کے لیے حکومت نے مظاہرے اور پتھراؤ کرنے والے 4,000 نوجوانوں کے خلاف مقدمے واپس لینے کا اعلان کیا ہے. اس پالیسی کو عام موافق قرار دے کر حکومت نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ کشمیر میں تعینات سی آر پی ایف کے انسپکٹر جنرل رندیپ ساہی کا کہنا ہے کہ یہ قدم نوجوانوں کے لیے سنہری موقع ہے۔
کئی دفعہ فرسٹ ٹائم غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جنوں کو بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے یا گورنمنٹ آف جے اینڈ کے میں ایک لارج ہارٹیڈ اپروچ شو کیا ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی جو انرجیز ہے وہ پازیٹیو وے میں چینلائز کریں۔
قابل ذکر ہے کہ اس سال کے اوائل میں مسلح تشدد کے خاتمے کے لیے آپریشن آل آؤٹ شروع کیا گیا، جس کے دوران جنوبی اور شمالی اضلاع میں سینکڑوں مرتبہ وسیع علاقوں کا محاصرہ کیا گیا۔ اس دوران ہوئے تصادموں میں 200 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے، تاہم سال کے آخر پر فوجی حکام نے دعویٰ کیا کہ مزید 200 شدت پسند اب بھی سرگرم ہیں۔ دریا اسنا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 100 سے زیادہ مقامی نوجوان روپوش ہو کر مسلح گروپوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ فوج اور پولیس کا کہنا ہے کہ اگلے سال کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تاہم سینکڑوں بستیوں کا مسلسل کئی ماہ سے جو کریک ڈاؤن جاری ہے، اس نے آبادیوں میں بے چینی اور غم و غصے کی لہر پھیلا دی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
سن 2017 میں پاکستانی سیاست میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں، بالخصوص تحریک لبیک پاکستان نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ پہلے لاہور اور پھر پشاور میں ہونے والے دو ضمنی انتخابات میں انہوں نے کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد نومبر کے مہینے میں اسلام آباد میں 3 ہفتے کے دھرنے کے بعد انہوں نے حکومت سے اپنے مطالبات منوائے، جس کے لیے فوج نے مبینہ طور پر ثالثی کا کردار بھی ادا کیا۔ اس تناظر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جماعتیں اپنی مقبولیت آئندہ سال انتخابی مہم شروع ہونے سے پہلے اسی طرح بڑھا پائیں گی؟ بی بی سی کا نامہ نگار عابد حسین کا جائزہ۔
نومبر کا مہینہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشیوں کے لیے کافی گراں گزرا، جب انتہائی دائیں بازو کی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ نے 3 ہفتے جڑواں شہروں کو ملانے والی مرکزی شاہراہ اسلام آباد ایکسپریس وے کو فیض آباد کے مقام پر دھرنا دے کر بند کر دیا۔ تحریک کے سربراہ 52 سالہ خادم حسین رضوی ہر روز اپنی تقاریر کے ذریعے مظاہرین کا جذبہ بڑھاتے رہے اور ان کو اپنی جماعت کے مطالبے پر ڈٹے رہنے کا حکم دیتے رہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ وہ اکتوبر میں قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے الیکشن اصطلاحات بل میں ختم نبوت کے حوالے سے 2 شقوں میں کی گئی تبدیلیوں کے ذمہ داران کی نشاندہی کریں اور وزیر قانون زاہد حامد سے استعفی لیں۔ 25 نومبر کو حکومت نے اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے ایک آپریشن کیا، جس کی ناکامی کے بعد فوج نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کرائے، جو کہ 6 نکاتی معاہدے کی منظوری کے بعد مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا کہ کون سی جماعت ہے جس نے نہ صرف 3 ہفتے تک حکومتی رٹ کو ملک کے دارالحکومت میں برسر عام چیلنج کیا، بلکہ 2 ماہ قبل سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے لاہور میں اپنے حلقے میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں 3ری پوزیشن بھی حاصل کی۔ سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ماہر خالد احمد:
دیکھیے، میں تو خود ہی حیران ہوں کہ جس وقت انہوں نے پہلے ہی دفعہ بند کیا ہے، ممتاز قادری کے لیے لاہور کو بند کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ لبیک کیا ہے، اور اس وقت بھی ہمیں خادم حسین رضوی اس کا نام ہی سامنے نہیں آیا۔ اور ہمیں میں تو لکھنے میں مجھے تکلیف ہوئی کہ بھی میں اس کو کیسے ڈسکرائب کروں, یہ کہاں سے آ گیا ہے.
خادم حسین رضوی نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اشارہ دیا کہ ان کی جماعت انتخابات میں تیاری کے لیے پرتول رہی ہے.
آپ محنت کریں, 2018 میں حضور کے دین تخت پر لائیں
انشاءاللہ.
ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا, ہمیں پھر کون روکنے والا ہوگا. تو یہ باتیں طاقت سے ہوں گی. ایک میں تعداد کا قائل تو نہیں, لیکن ان کو بہرحال تعداد تو دکھانی پڑے گی نا. ان کے درد تب بھی ختم ہوں گے جب آپ کے پاس پاور آئے گی.
خادم حسین رضوی کے اس خطاب کے صرف 6 ماہ بعد تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار شیخ اظہر رضوی نے لاہور کے حلقہ 120 کے ضمنی انتخابات کی نشست پر حیران کن طور پر تیسری پوزیشن حاصل کر کے ظاہر کر دیا کہ خادم حسین کی تقریر بے معنی نہیں تھی. بی بی سی نے اس کامیابی پہ شیخ اظہر رضوی سے بات کی.
قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا لاہور میں تو حلقہ احباب کافی بڑا تھا, اور اس لیے ہمیں کچھ اس کے بارے میں اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑی. کم از کم 20 سے 21 دن تھے ہمارے پاس. الحمدللہ استاد صاحب کے لوگ بیان اتنے مطلب زور و شور سے سنتے تھے, اور استاد صاحب کے بیانوں کی اتنی یہاں پر دھوم تھی کہ ہمیں وہ کمپین میں وہ محنت نہیں کرنا پڑی جو دوسرے لوگوں کو کرنا پڑی.
لاہور کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے اکتوبر میں پشاور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں بھی اچھی کارکردگی دکھائی اور دیوبندی اکثریتی علاقے سے تقریباً 10,000 ووٹ حاصل کیے. لاہور کے حلقہ 120 سے ایک اور مذہبی جماعت ملی مسلم لیگ نے بھی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ملی مسلم لیگ ممبئی دھماکوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کی جماعت جماعت الدعویٰ سے منسلک ہے. ان دونوں مذہبی جماعتوں کی انتخابی کارکردگی اور ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے اسلام آباد میں 3 ہفتے تک جاری رہنے والے دھرنے کے بعد بی بی سی نے مبصرین سے سوال کیا کہ کیا انتہائی دائیں بازوں کی سوچ کی حامل یہ جماعتیں ایسی کارکردگی 2018 میں ہونے والے انتخابات میں بھی دیں گی. تجزیہ نگار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے مطابق یہ دونوں جماعتیں انتخابات میں اچھی کارکردگی تو شاید نہ دکھا سکیں, لیکن زیادہ بڑا خدشہ ہے کہ ان کے مرکزی دھارے میں شامل ہونے سے قومی بیانیہ زیادہ سخت گیر ہو جائے گا, جو کہ معاشرے میں منفی اثرات قائم کرے گا. بی بی سی نے اسی بابت شیخ اظہر رضوی سے سوال کیا کہ ان کی جماعت تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی منشور کیا ہے.
ہم نے صرف یہی کہا کہ نہ ہم نے کسی کو گھرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا ہے. اس وقت تو ہمارا یہی تھا, اب بھی یہی ہے, آگے بھی یہی رہے گا.
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے مطابق ایک نئی پارٹی اور خاص طور پہ ایک نئی مذہبی پارٹی کا اس قدر تیزی سے مقبولیت حاصل کرنا فوج کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. خالد احمد نے بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اسی موقف کی تائید کی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آرکیسٹریشن کی ہے, ایک تو یہ ہے کہ مین سٹریمنگ کا مسئلہ تو انہوں نے کھڑا کر دیا, وہ آرمی کہتی ہے کہ ہم اس کے حق میں ہیں کہ مین سٹریمنگ کر, لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ حافظ سعید اور یہ دونوں جو تھے انہوں نے بینیفٹ کیا ہے اس میں اس بائی الیکشن.
لیکن مذہبی جماعتوں کی مقبولیت کے رجحان کے باوجود لمز یونیورسٹی کے اسکالر ڈاکٹر علی چیما نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے نزدیک یہ جماعتیں محض اسپوائلرز کا کردار ادا کر سکتی ہیں, لیکن شاید انتخابات میں فیصلہ کن رول ادا نہ کریں.
لیکن وہ تو ہم نے بات کر دی, آئی تھنک اٹ از کلیئر کہ دے ول پلے دا رول آف اسپوائلر بیسیکلی, اینڈ وہ کتنا بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ اس چیز کو ڈیٹرمن کرے گا کہ اوور آل الیکشن کتنا کمپیریٹو ہوگا.
اگلے عام انتخابات میں اب صرف 8 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا نئی مذہبی جماعتوں کا کردار قومی سیاسی دھارے میں بڑھتا چلا جائے گا. عابد حسین, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری نے آج کرسمس کا تہوار منایا ہے, بعض جگہوں پر اب بھی منایا جا رہا ہے. برطانیہ میں شاہی خاندان نے سنرگم کلیسا میں مذہبی سروس میں شرکت کی. مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اپنے پیغام میں ایک بار پھر مشرق وسطی میں امن اور پناہ گزینوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ بھی کیا. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار.
دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار آج انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. برطانیہ میں شاہی خاندان نے سنرگم چرچ میں کرسمس سروس میں شرکت کی. لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی جو خوشی کا اظہار کر رہے تھے.
کرسمس ڈے سروس میں کوئین ایلیزبتھ اور پرنس فلپ کے علاوہ پرنس ہیری کی منگیتر میگن مارکل بھی شاہی خاندان کے ساتھ شامل ہوئیں۔ ادھر عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی میں موجود ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطی میں امن کا ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ایک پرامن دو ریاستی حل کی جانب بڑھیں۔ اس سے قبل پوپ فرانسس نے دنیا بھر کے کیتھولک مسیحوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پناہ گزینوں کی حالت زار پر بات کی اور کہا کہ انہیں مہاجرین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پوپ فرانسس نے حضرت مریم اور حضرت یوسف کے بیت اللحم سے نکلنے کا موجودہ وقت میں پناہ گزینوں کی ہجرت سے موازنہ کیا۔
حضرت مریم اور حضرت یوسف کے قدموں کے نشانات میں کئی ملین افراد کے قدموں کے نشانات چھپے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان لاکھوں افراد کو جو اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن انہیں ان کے وطن سے اپنے پیاروں کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔
پوپ فرانسس نے امن اور امید کی پکار ایک ایسے وقت میں دی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے رد عمل میں مشرق وسطی بد امنی کی ایک تازہ لہر کی لپیٹ میں ہے۔ نامہ نگاروں کے مطابق بیت اللحم میں آج کے موقع پر بھی کشیدگی برقرار ہے۔ بیت اللحم میں رومن کیتھولک آرچ بشپ نے عیسائی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنے حوصلے بلند رکھیں۔
وہ سب لوگ جن کے پاس ہمارے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، انہیں جرات کرنی چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں نظریے کی ضرورت ہے۔
دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ اس موقع پر گرجا گھروں کے باہر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں اس چرچ یعنی گرجا گھر میں بھی کرسمس کی تقریبات منعقد ہوئیں جس پر 8 روز پہلے خودکش حملہ ہوا تھا۔ تقریب میں حملے کے متاثرین نے بھی شرکت کی۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کرسمس کی مناسبت سے مذہبی گیت اس تقریب میں گائے گئے جو میتھوڈسٹ چرچ میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ زرغون روڈ پر واقع اس چرچ کو 17 دسمبر کو 2 خودکش حملہوروں نے نشانہ بنایا تھا۔ چرچ پر ہونے والے حملے میں 8 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ کرسمس کی تقریب میں ان لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد شریک تھی جو اس حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ اس موقع پر زخمی ہونے والی 2 خواتین کا کہنا تھا،
انہوں نے صرف ہمیں ڈرانے کے لیے ایسے کیا، پر ہم ڈرے نہیں ہیں۔ دیکھیں آج بھی سب لوگ آئے ہیں اور ہم اپنا کرسمس بھی اچھے طریقے سے منا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں۔
نہیں، ڈر خوف نہیں تھا، اس لیے کہ جب اس خدا نے زندگی دی ہے تو جب اس کی مرضی ہوگی تو جب وہ چاہے گا ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے گا۔
بعض شرکا کا کہنا تھا کہ آج اس تقریب میں لوگ آنسوؤں کے ساتھ موجود ہیں۔
بس یادیں تو بہت دردناک ہیں، آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمارے وہ عزیز جو آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں ان کے لیے ہمیں دکھ ہے، اور آج بھی سارے لوگ آنسوؤں سے ہی اس عبادت گاہ میں موجود ہیں۔
2 روز قبل ہونے والے ایک مظاہرے میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے کہا تھا کہ حملے سے قبل سیکورٹی کے مناسب انتظامات نہیں تھے۔ آج زخمی ہونے والے افراد کا بھی یہی کہنا تھا۔
لاسٹ سنڈے جب ہم چرچ آئے تو سیکورٹی کا انتظام بالکل ناقص تھا، اور جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی انتہائی شدید قسم کی سیکورٹی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہر سنڈے اسی طرح کی سیکورٹی پرووائڈ کریں، میں کہتا ہوں کہ اس سے اگر آدھی بلکہ کوارٹر بھی ہو تو بھی ہمارے لیے کافی ہے۔
تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں کی موجودگی کی وجہ سے چرچ پر حملہ کرنے والے 2 خودکش حملہ آور اس عمارت تک نہیں پہنچ سکے تھے جہاں 17 دسمبر کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد دعائیہ تقریب میں جماتی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی کے ساتھ آج کا سیربین بھی اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی, پروڈیوسر اسد علی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے سوزین لینن. تو میں اپنے تمام سامعین سے اجازت چاہوں گا پوری ٹیم کے ساتھ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی.
پاکستان میں جاسوسی کے جرم میں پھانسی کی سزا کے منتظر انڈین شہری کلبھوشن جادھو سے آج ان کی والدہ اور اہلیہ کی 40 منٹ طویل ملاقات پاکستانی دفتر خارجہ میں ہوئی. روسی الیکشن حکام نے حزب اختلاف کے کلیدی رہنما الیکسی نوالنی کے اگلے سال انتخابات میں حصہ لینے کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں قومی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے قریب ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں. اسرائیل نے گواٹیمالا کے اس فیصلے پر شکریہ ادا کیا ہے جس میں اس نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا. اور بحرین کی عدالت نے شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے 6 افراد کو دہشت گردی کے الزام میں موت کی سزا سنائی ہے. سعودی عرب کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک جج کی لاش کو شناخت کر لیا ہے جنہیں 1 سال قبل اغوا کیا گیا تھا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.